بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 23 نومبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود کی رغلہ سے جوابات سیریز MS-53 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے لغو سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. ساتھی کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی شادی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کیا حکم ہے اس کا، کیا اس کا نکاح باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے، ایک اصول آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی، کوئی حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی ہے، اور ایک ایسی چیز جو شرعی ہے، شرعاً ثابت ہے اور واقعہ ہے، اس کو ایک ایسی چیز جو شرعاً غلط ہے اور ناجائز اور حرام ہے، اسے واقع نہیں، تو اس کو کیسے حرام کر سکتی ہے؟ لہذا وہ گنہگار ہے، اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور ایسے کام سے آئندہ قطعاً پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کی اپنی بیوی اپنے عقد میں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے.
اگلا سوال تھا، جن نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کا عنوان ہے گستاخ رسول کی علامت. مسعود عزیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. قصد بنی تمیم کا ایک شخص ذوالقویثر نامی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، انصاف سے کام لو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری خرابی ہو، اگر میں انصاف کروں تو اور کون انصاف کرے گا؟ برحال طویل حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث. نیچے ساتھی لکھتے ہیں کہ آج بھی گستاخ رسول نماز اور روزے پر زیادہ توجہ رکھے ہوئے ہیں، اور تعظیم رسالت سے کون سا دور. جب تعظیم رسول کی بات آتی ہے تو کہتا ہے گلے بھائی کی طرح پرو معاذ اللہ. مسلمانوں، ان قاعدوں سے بچو اور دوسروں سے بھی بچاؤ. ساتھی نے کوٹ بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث کس چیز پر منتظر ہوتی ہے؟
دیکھیے، اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہو اسے من وعن قبول کر لینا چاہیے. اس کے بارے میں حجت کرنا اور بحث کرنا یہ مقتدع سنت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو حدیث ان لوگوں پر فٹ آتی ہے جو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگوں پر تو وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیث کو صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے عقل اور ان کی سمجھ کے خلاف ہے، ان کی عقل اور ان کی سمجھ کے خلاف ہے. دوسری چیز، یہ حدیث ان لوگوں پر مکمل طور پر فٹ آتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت شدہ روایات کی تعویل کرتے ہیں، یا پھر انہیں موضوع اور منگہت روایتوں، موضوع یا منگہت قصوں سے لا کر کے اس کو رد کرتے ہیں. اس کے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح مسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، آپ نے منع فرمایا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے مجاور بن کر کے، یا قبر کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے، یا قبر کو پختہ بنایا جائے، اور سن ابو داؤد میں یہ بھی ہے یا کہ قبر کے اوپر کچھ لکھا جائے. اب اس حدیث کو اتنے واضح ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وہ تعبیر کیا کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں، بعض نہیں بعض کتابوں میں آ گیا کہ مسلمان ہمیشہ یہ چیز اپنے قبروں کے اوپر لکھتے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح حدیث کو بعض علماء کے قول کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا، اور آج دیکھیں کہ کس طریقے سے قبروں کے اوپر عمارتیں شامل ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا کہ کوئی قبر جو بلند ہو اس کو بہا دوں، اور کوئی بھی مجسمہ اور تصویر ہو تو اس کو میں توڑ کر کے رکھ دوں. اب اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ کافروں کی قبریں تھیں، مسلمانوں کی قبریں ہیں، کیا کسی صحابی کی قبر کو حضرت علی نے بھایا؟ جیسا کہ آج یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کلپ آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا کسی صحابی نے اپنی قبر کو بلند کیا؟ کیا کسی صحابی نے اپنی قبر کو آسم قول کے مطابق اونچا کیا؟ اگر ایسا کیا ہو اور ایسی موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کی قبر کو کیا رکھا, پکی رکھا اور بالکل زمین کے برابر صرف اتنی اونچی رہی کہ ایک بارش یا دیر بارش اس سے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ قبر ہے تاکہ سرودا نہ جائے. تو یہ حدیث ان لوگوں میں بھی ثابت آتی ہے جو قصے اور کہانیوں اور ولیوں کے کرامات کے نام پر جو حکایات گڑھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت روایت کو چھوڑ دیا جائے. اور ان لوگوں پر بھی سیٹ آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے امام اور اپنے مولوی کے قول اور بات کے مقابلے میں ترک کر دیتے ہیں. یہ مانتے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا قول کے خلاف اللہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ سگریٹ اور بیڑی پینے والا اور اس طریقے کے نشے کے کام کرنا سب ناجائز حرام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ نشے کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص کی موت طبعی موت تھی یا یہ خودکشی تھی؟
دیکھیے ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں ابھی علم کا اختلاف ہے, تمام اہل علم اس پر متفق نہیں ہے کہ سگریٹ اور بیڑی ناجائز اور حرام ہے. بہت سے علماء اسے مکروہ کہتے ہیں, صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو اب ایک ایسی چیز جو علماء کے نزدیک مختلف چیز ہو اور ایک ایسا مسئلہ جو حقیقت ڈاکٹر لوگ اگر سے کہتے ہیں لیکن یہ خودکشی کے معنی نہیں ہے. خودکشی کے معنی کیوں؟ اس لیے اس میں موت متحقق نہیں ہے اور خودکشی کا معنی کیا ہے جیسے اپنے زہر کھا لے, لیکن یہ بات اس کے ظاہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا. تو ایسے شخص کے اوپر ہم خودکشی کا حکم نہیں لگائیں گے, البتہ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ وہ گنہگار ہے. وہ گنہگار ہے کہ ایسی چیز جو اس کے لیے باعث ضرر تھی اور موت کا سبب بننے والے نشوں استعمال کیا ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے, ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے اوپر کوئی جادو وغیرہ کر چکا ہو اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو, ہماری ذہنی حالت اور ہمارا کاروبار خراب ہو گیا ہو, تو ایسی صورت میں قرآن و حدیث سے کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟
جیسے قرآن و حدیث میں علاج معوذتین وغیرہ ہے یا آیات سحر ہیں, وہ کسی سمجھدار دیندار نیک اور صحیح العقیدہ جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں, جو اس سے جادو کرنے والے ان کے پاس جا کر اس کا علاج کروا لیا جائے. ظاہر بات ان سے بتانے سے یہ بات مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور نہ ہی کسی آدمی کے بتانے سے آپ عمل کریں تو سو اثر ہوتا ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تجربے کے اوپر ہوا کرتی ہیں. آپ صرف پڑھیں گے لیکن مزید آپ کے اوپر جو ان کا ایٹیک ہو دوسری طرف سے شیطانوں کا آپ کو اس کا پیڑ نہیں ہوگا. لہٰذا خود اپنے علاج کرنے کے بجائے اگر تجربہ نہیں ہے تو خود اپنے علاج کرنے کے بجائے دوسرے کسی ایسے جسے معالج کے پاس جائیں تو صحیح عقیدہ ہو اور وہ علاج کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وسلم آپ کی اس مشکل کو آسان کرے اور جادو کے اثر کو آپ کی بتیں باطل کر دے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو دیندار دین کے بارے میں معلومات بھی رکھتا ہے لیکن وہ ایک مسجد کے گھر کے میں کرائے سے رہتا ہے لیکن اس کا کرایہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں کرتا اور گھر سے نکلتا بھی نہیں ہے اور کمیٹی نے اس کے اوپر کیس کیا ہے اور ایسے وہ کبھی کبھی نماز کے لیے بھی آتا ہے مسجد کے اندر, تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟
ظالم ہے, فاسق ہے, ایسا شخص اسے اس کی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے عموماً تو اس میں نماز کے اوپر نماز پانچویں وقت جماعت کے ساتھ واجب ہے, وقت میں آنا چاہیے. ثانیاً یہ کہ وہ کیوں نکل رہا ہے, اس کے پاس کیا عذر ہے, ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر نہ نکلنا چاہتا ہو, وہ کچھ وقت مانگ رہا ہو کہ ہاں ہمیں مہلت دی جائے, ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے لحاظ ایسا شخص جو کسی بھی صرف مسجد ہی نہیں کسی گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ظالم ہے, اسے اپنے ظلم سے رکنا چاہیے.
اگلا سوال ہے, باقی پوچھتے ہیں نکاح کے لیے لڑکی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ پاک ہو, یعنی حالت حیض میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟
ہاں بالکل ہو سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں, البتہ ہم بستری نہیں ہوگی اور نکاح ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کسی کا انتقال ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر ٹھہر کر بعض حضرات یعنی اذان دیتے ہیں, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ وہ بدعات میں داخل ہے, وہ میں نے اسے بدعات میں رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کیا ہے, یہ عبادت ہے اور کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو. اب جہاں تک دیکھا جاتا ہے تو اذان کا ذکر کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لہٰذا یہ چیز کس میں داخل ہوگی؟ بدعت میں داخل ہوگی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کچھ اہل حدیث حضرات امام ابو حنیفہ کی ذات پر درہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے کی عبادت کو جائز سمجھتے تھے, ان باتوں کی کیا حقیقت ہے اور سلف کا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا نظریہ؟ آپ واضح فرمائیں.
دیکھیے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلمانوں کے امام سے ایک امام ہیں, مسلمانوں کے علماء میں سے ایک عالم ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اور بالکل صحیح سند سے مروی ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے اندر, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رحم اللہ مالکا کان اماما رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما, اللہ تعالی امام مالک پر رحم کرے وہ امام تھے, امام ابو حنیفہ پر رحم کرے وہ امام تھے. تو بعض طرف کا ان کے بارے میں اختلاف رہا ہے, جس کی وجہ اصل میں یہ رہی ہے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبعین میں بہت زیادہ معتزلہ داخل ہو گئی, جس طریقے سے کوفہ اور کے اندر اس قسم کے فرقے تھے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ان سے مناظرے اور بحث کیے, لیکن ان کے انتقال کے بعد جب ان کے شاگرد ختم ہوئے تو معتزلہ عقیدے میں تو معتزلہ رہے, البتہ فقہ میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مطلب کو اختیار کیا. تو بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو لے کر کے وہ توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے رہے, تو جب جیسے امام بخاری ہیں ابن ابی حاتم ہیں ان کے پاس وہ اقوال پہنچے, تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا گرہ.
اگلا سوال ہے ساتھی نے دو تین پوسٹ بھیجے, جیسے کہ یہ پوسٹ بڑی مشہور آج کل چلتی ہیں, حق باطل کے نام سے یعنی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورہ نجا تھا. حوالہ ہے بخاری نمبر 1 صفحہ نمبر 23. اہل حدیث غیر مخالف کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال سے پہلے جائز ہے. الرضا الحمدیہ, جمعہ کا وقت جمعہ کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ سورج ایک نیزہ کے برابر ہو جائے, یعنی عید کی نماز کے اول وقت سے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟
کیونکہ اصل میں یہاں پر دو باتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے مسائل ہیں آخر اسے صرف اہل حدیثوں کی طرف کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ کیا اہل حدیث اس بارے میں منفرد ہیں؟ جن ائمہ اور علماء کے آپ برحق مانتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی بھی مسئلہ کی طرف نہیں گیا؟ اگر کوئی ایک مسئلہ بھی لا کر کے پیش کر دے کہ اہل حدیث کا ایک مسئلہ ہے اور ائمہ اربعہ میں سے یا ان کے قابل اعتماد معتقدین میں سے کوئی نہیں گیا, تب تو ہم مانیں کہ ہاں بھائی اہل حدیث مجرم ہیں. تو اس قسم کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہاں اہل حدیثوں کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے, اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے مسائل حدیثوں کے خلاف ہیں. بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں لے لیجیے, اللہ ماشاء اللہ تقریباً تمام حدیثوں کے خلاف ان کے مسائل پڑتے ہیں. تو اب ایسے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کے مسائل لے کر کے آتے ہیں, یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ہے کہ نہیں, خود علماء اہل حدیث کی سلسلے میں دو رائے ہے. شیخ الاسلام بارہ پوری رحمہ اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ جمعہ زوال کے بعد ہی ہونا چاہیے. تو یہ اختلاط علماء کے نزدیک بہت پہلے ہی چلا رہا ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے تقریباً بہت سے معتقدین امام ابن تیمیہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی جائز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی احناف کہتے ہیں کہاں بھائی, انہوں نے جو ہے کھیت کی جتائی کی ہے, اصل ہے کہ نہیں ہے, خود اس بات کے قائل ہیں. ایک بار آیا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز دعا سے پہلے کر لی. حضرت ابو بکر عمر کا اس بارے میں اتنے صحیح مسلم عبدالرزاق نے ہے کہ وہ لوگ جمعہ سے پہلے انہوں نے کر لی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف ہے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے, تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ثم نرجح فنریح مواضحنا, پھر ہم آتے اور اپنے مواضح یعنی اونٹنی کو, اور بعض روایات میں کہ ہی نہ کر دوں لطم, جب سورج ڈھل جاتا تب ہم انہیں پانی پلاتے تھے, انہیں آرام کرنے کے لیے رکھتے تھے. یہ سچے ہوں کبھی دلیل ہے کہ ہاں بھائی کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز جو سے آپ نے پہلے بھی کر لی ہے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسئلہ ہے, تو اہل حدیث پر سے منفرد کہاں ہوئے, ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسائل جس میں دونوں طرف ہوں اہل حدیثوں کو کبھی الزام نہیں لگتا ہے, الزام اگر چاہتی ہے تو کس سے اوپر لگتا ہے تمام مہینہ سے کیسے لگے گا. اب آپ کہتی ہے کہ احمد حنبل رحمہ اللہ باطل ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہاں چاروں امام برحق بھی ہیں, ان کے فقہ برحق مانتے بھی ہیں اور ان کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 3 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ داڑھی کٹانا کہتا ہے اگر کوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو دلیل پکڑ کر اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو کیا اس کا حکم ہے؟
بھائی دیکھیے داڑھی کٹانے کی جو صورت ہے, ایک صورت یہ ہے کہ داڑھی کو بہت چھوٹی کر لیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک قبضہ کے بعد کاٹے, ایک قبضہ کے بعد کاٹتا ہے اور اپنے اشتہار سے کاٹتا ہے تو ہم اسے فاسق اور فاجر یا ہم اسے گنہگار نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی علما ڈسن کی اختلاف ہے. البتہ جو ایک قبضہ کے اور ہی چھوٹی کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ داڑھی کاٹانے کا جو گناہ ہے اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو رہا ہے, ہم اسے مخالفت کر رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہمارا راجع قول یہی ہے کہ ایک مفت کے بعد بھی کاٹنا جائے یا نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی کنفیوز کر کے پوچھتے ہیں کہ جب ہم امام کے ساتھ ہوں اور ہماری دوسری رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو اور امام کی چوتھی رکعت ہو تو اٹھتے ہوئے رفع الیدین کب کریں گے, امام کے ساتھ کریں گے یا پھر ہم جب اٹھتے ہیں جب ہماری رکعت ہم اپنے حساب سے بنیں گے؟
دیکھیے اصل میں یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اقوال دونوں طرف گئے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹھ کر کے اٹھنے پر رفع الیدین کہا گیا ہے لہٰذا وہ کیونکہ بیٹھ کر کے اس رہا کہ اس کی دوسرے کا تو رفع الیدین کریں گے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, کیونکہ اصل میں رکعتیں دو دو کر کے ہے تو کیونکہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ لہٰذا پھر تیسری رکعت بھی دو رکھی ایک تکبیر تحریمہ کے مانند ہوئی اور اس میں تو اس سلسلے میں مجال قیاس کا ہے کہ نہیں ہے, جو جس کے اوپر مطمئن ہوئے اس کے اوپر کریں. البتہ میرا جب مطمئن اسی پر ہے جو تیسری رکعت پھر اسے کروں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز ہوگی نہیں ہوگی, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو حدیث وارد ہے ناک کے نیچے, ایک تو آپ کا عمل نہیں دوسرے حضرت علی کا عمل ہے کہ محنت سنت میں ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں صحابی سنت کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کی سنت سخت ضعیف ہے, اتفاق علماء کا جو سنت ضعیف ہے. اور جہاں تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے یہ روایت اگر کہ ضعیف ہے لیکن چونکہ متعدد طرق سے آئی ہیں اور تین ہیں, دو مرفوع روایت ہے اور ایک مرسل, دو متصل روایت ہے موصول اور ایک مرسل ہے, ایک نہیں ہے جس سے ایک دوسرے کی تائید ہوتی ہے, راجع قول یہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ چھوڑ کر کے بھی نماز پڑھتا ہے تو ملے گی نماز باطل ہے, نماز تو ہو جائے گی, نماز ہونے میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے.
دوستوں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء احناف کے پاس یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے, ضعیف ہے, صحیح مانتے ہیں, حسن مانتے ہیں, کیا چیز مان کر وہ عمل کرتے ہیں؟
اصل میں وہ دیکھیے انہوں نے اس طرح دیکھا کہ یہ خوشی اور خوشی کی روایتیں دونوں طرف ضعیف تھیں, وہاں بنیسا رحمہ اللہ کو پہنچی وہ ضعیف ہے نا, ایسی ضعیف تھی, اور یہ انہوں نے اس کو دیکھا کہ خوشی اور خوشی کی زیادہ کری ہے, لگا اس کے اوپر عمل ہے نا.
آج کے دور میں علماء احناف حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟
اب وہ علماء احناف تو جانتے ہیں کہ ان کے پاس امام کا قول آ جائے تو اس کے لیے چاروں طرف توڑ مروڑ کریں گے, ایسے نہیں ہے.
اگر وہ حدیث صحیح ہے تو تمام کے پاس صحیح ہوگی یا کسی کے
پاس؟ ان کے بہت سے مسائل میں ان کے اپنے الگ اصول ہیں, ان کے اپنے الگ اصول ہیں, وہ تمام محدثین سے الگ ہیں. جی ہاں, اس لیے وہ اس کی ہر طرح سے اس کی تائید اور بعض اقوال ضعیف اقوال لے آ کر کے اس کی تائید کرتے ہیں, اور کیونکہ بعض تابعین وغیرہ کا قول ہے لہٰذا اس کے اوپر وہ حامل ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے, ایسی میت جس کی نماز سے جنازہ کسی دوسری جگہ پڑھی گئی ہو, علماء اہل حدیث کا موقف کیا ہے؟
وہی دیکھیے, علماء اہل حدیث عموماً خصوصاً ہم جو چاٹ کے علماء ہیں نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہیں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی نہ گئی ہو تو پڑھی جائے گی, جس کے علامہ البانی کہتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا اس میں کچھ زیادہ وزن نہیں معلوم ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ اٹھوں کہ ان کی نماز نہیں پڑھی گی اللہ تم نماز ان کی جماعت جنازہ پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزاکی کے اوپر ثابت ہے, اور دوسری حدیث نماز جنازہ غائبانہ کے نماز جنازہ غائبانہ کو تقویت اس سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر نماز پڑھی ہے دفن کے بعد اور کئی دنوں کے بعد. اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے اوپر ایسا ہی نماز پڑھی جیسے جنازوں کی نماز پڑھی جاتی ہے, صرف منبر پر بیٹھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل آ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اہل شہدائے احد کا مقبرہ مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر دور ہے. اس لیے راجح قول یہی ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع ہے. البتہ ایک سوال یہاں پر رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہوتا رہا, لیکن ہر قصور ناقص کی ناقص کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. نجاشی کی پڑھی, یا حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی اپنی تحقیق کے مطابق معاویہ ابن معاویہ اللیثی کے اوپر پڑھی, جیسے کہ ان کے واقعے حافظ بن حجر فتح الباری وغیرہ میں یا الاصابہ وغیرہ میں ذرا قوی قرار دیتے ہیں معاویہ ابن معاویہ اللیثی کے اوپر پڑھنے کی. اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی آدمی جو صاحب شان ہے یا اس کا بڑا احسان مسلمانوں کے اوپر ہے, کوئی کہیں کا عادل حاکم ہے یہ ہے, تو ایسے لوگوں کی پڑھی جائے اور ہر کچھ سونا کی نہ پڑھی جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں موجود ہو کہ تشہد میں ہونے کو حرکت دینے سے شیطان پر ہتھیار سے وار کرنے جیسا معاملہ ہوتا ہے؟
ہاں, مسلم احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ لہیا اشد و اشرفا میں حدیث شیطان پر یہ لوہے سے زیادہ بھاری ہے.
اگلا سوال ساتھی لکھتے ہیں, ایک ساتھ میرا سوال ہے کہ گھر میں میاں بیوی کے بیچ اکثر سیلری کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں, ماں باپ یا بھائی بہن کو مدد کرنے سے, اس سے کیسے سالو کریں اور سیلری بیوی کے ہاتھ میں نہ دیں؟ نہ دینے کے بارے میں کئی بار لڑائی ہوتی ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس مسئلے میں؟
دیکھیے, اگر سیلری مرد کی ہے شوہر کی ہے تو اس کے بیوی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ دے دیتا ہے کہاں رکھ کے رہو خرچ رہو تو مسئلہ ہے, ورنہ کوئی حق نہیں ہے, اور نہ ہی بیوی کو یہ حق بنتا ہے کہ اس میں سے شوہر کی رضامندی رضامندی کے بغیر اس میں سے اپنے ماں باپ یا بھائی بہن کو کچھ دے, ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہ بیوی کی اپنی سیلری ہے, بیوی کی اپنی سیلری ہے, اور اس میں کچھ اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو شوہر کو اسے منع کرنے کا بھی حاصل نہیں ہے.
اگر آپ سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟
بھائی, دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان دعا کے آداب میں سے, یعنی دعا کا مفنون طریقہ تو کوئی بھی کوئی خاص نہیں ہے, البتہ دعا کے آداب میں یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو, دو رکعت نماز کے بعد دعا کرے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, اور اس کے اندر عاجزی اور تجربہ اللہ تعالیٰ کے حضور پایا جانا چاہیے. اس سے پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, اور اس کے اندر یہ بھی ہو کہ انسان اپنے دل سے جو کچھ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے دل پر اس کا یقین بھی, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا.
گروپ نمبر 4 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, ساتھی نے ایک پوسٹ لکھی ہے لمبی چوڑی, اس کا تفصیل جواب نہیں دیا تھا لیکن ایک جھلک میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس کی حدیث ہے کیا نماز کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے. خود ساتھی سوال کرتے ہیں, جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ ہاں نیاز کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور دلیل نے ساتھی نے دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک مینڈا ذبح کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. جامع ترمذی کا حوالہ دیا گیا اور اس حوالے سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نیاز کرنا جائز ہے. تو بہت ساری یعنی الگ طرح جو ہے نا دلیلیں مل رہی ہیں.
نیاز کیا پتا نہیں کہ بلکہ قربانی کرتے تھے. وہ حدیث جو ہے وہ ظاہر بات ہے مختلف تھی ہے اس کی صحت. وہ حدیث اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے اس نام سے قربانی کرتے تھے اور نیاز نہیں دیتے تھے. ظاہر بات نیاز میں اور قربانی میں بہت فرق ہے. جی
یعنی ساتھی سے گزارش ہے کہ ان سارے سوالات جو بھی ہیں اور مروڑ کو جیسی دلیلیں پیش کریں پیش کر سکتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے علم میں اضافہ کریں اور ہم خود بخود ان شاء اللہ ایسی چیزوں کا جواب دینے اور سننے اور سمجھنے کے قابل ان شاء اللہ ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ نماز میں کمی یا غلطی ہو جائے اور پھر سجدے سہو بھی نہ کرے تو ہماری نماز درست ہے یا نہیں؟
ہم سجدے سہو کیوں نہ کرے, سوال ہے مغول کر کے جان بوجھ کر کے کرتا ہے, ظاہر بات اس کی نماز صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو, اور اگر بھول گیا ہے, اگر وہیں پر موجود ہے وہاں پر موجود ہے تو وہ کر لیں, لیکن چلا گیا اور بعد میں 5 منٹ 10 منٹ کے بعد یاد آئے تو ان شاء اللہ اس کی طرف سے وہ ثابت ہوگا.
اگر امام صاحب نے نہیں کیا تو پھر ہمیں کیا کرنا
چاہیے؟ تو متبدل کرنا چاہیے, سبحان اللہ کہہ کر.
یہ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کا یہ بھی پوچھنا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے اور مسئلہ کیا ان کے پاس وہ چیز سجدے سہو کی اہمیت نہیں رکھتی ہے, صحیح صورت میں انہوں نے سجدے سہو
نہیں. ہماری نماز صحیح ہے, امام کے پیچھے میں خدا کر رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم حمام میں ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو ہم کیا دل میں اذان کا جواب دیں یا باہر آ کر اذان کا جواب دیں؟
دل میں زبان کو ہلائے دو, جواب دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, زبان کو نہ ہلائے. اور اگر ظاہر بات ہے آپ نکل سکتے ہیں ہم سے تو باہر نکل کر آئیں تو جواب دیجیے.
یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری اذان کا جواب بعد میں بھی دیا گیا,
بعد میں کیسے دیں گے؟ نہیں, اس لیے کہ وہ ہے کہ مؤذن کہتا جائے آپ جواب دے چکے ہیں, کہتا جائے آپ جواب دے چکے. یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے تھے تو آپ آخر میں جواب دیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ہوں نہ ناظر ہوں. قرآن مجید کے اندر اس کی صراحت کے ساتھ تردید والی ہے. چنانچہ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ وَقَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. دیکھیے, وما كنت بجانب الغربي وقضينا الى موسى الامر. جب موسى علیہ السلام کے اوپر نبوت کا ہم نے فیصلہ کیا مغربی جانب میں, یعنی طور پہاڑ پہ, تو ما كنت, آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. وما كنت من الشاهدين, اور نہ وہاں پر آپ دیکھ رہے تھے, نہ آپ حاضر تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر ناظر تھے. حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے, اس کی کوئی اصل قرآن حدیث میں نہیں ہے.
اگلے سوال ساتھی پوچھتے ہیں, جمعہ کے دن خطبے کے دوران ہاتھ میں رکھا لینا کیسا ہے؟
خطیب کا یا غیر خطیب کا؟
خطیب کا ہی ہوگا.
ہاں, ظاہر بات اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث قولی وارد نہیں ہے. البتہ آپ بسن کے بعد حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اکالیاں کرتے, جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں تمینداری کا جو واقعہ ہے دجال, اس میں اس کا ذکر ملتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد میں دو بار جمعہ کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ تیز بارش ہو گئی اور لوگ کافی تعداد میں باہر تھے اور انہوں نے نماز ادا نہیں کی, تو کیا اب نماز ختم ہونے کے بعد دوسرے کو امام جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟
پوچھا گیا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پڑھی جائے گی. جن لوگوں کو مل گیا اور کہیں باقی لوگ, اگر پاس پڑوس میں کہیں جگہ ہے جہاں آواز جا رہی ہے امام کی, تو امام بغل والے جسے گھر ہوتے ہیں اس میں پڑھ لیں, ورنہ ان کے اوپر سے جمعہ ثابت ہے وہ ظہر کی نماز. نہیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں, مجبوری ہے. اور جمع کے بارے میں تکرار جمع کا کوئی بھی ثبوت ویوہار جگہ ہر ہے, لیکن اس قسم کا کوئی بھی ثبوت تکرار جمع کے بارے میں نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سے لوگوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے کہ ہاں بھائی ہم اس کو صحیح عقیدہ نہیں سمجھتے, وہ نکل جائے تو ہم اس کے بعد جمع پڑھیں گے. بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اگر اسے لیے جگہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے کہ نہیں کھڑے ہوں گے, اگر کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو بیٹھ نہیں سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اشارے سے رکو اور سجدہ کرے, اشارے سے رکو اور سجدہ کرے, اپنے ساتھی کے پیٹھ کے اوپر رکو سجدہ کر لے. لیکن یہ ہے کہ الگ سے دوبارہ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیں اور پھر دوبارہ کوئی آدمی
خطبہ نہیں ہے, اگر صرف نماز پڑھا
نماز امام کے ساتھ جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے, لیکن الگ سے نماز نہ بنائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کیا میاں بھی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھ سکتے ہیں تو بات نہیں کی ایسا ہے, لیکن یہ بیوی جو ہے ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, بدل کے کھڑی ہوگی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ رات کو جب آسمان میں روشنی نظر آئے تو اس چیز پر لاحول پڑھنا ہے, پر وہ بار بار اگر نظر آئے تو کیا بار بار پڑھنا ضروری ہے؟
کہاں ہے لاحول پڑھنا اس کے اوپر, مجھے تو کوئی حدیث یاد نہیں ہے.
اگر اچھا بجلی کے تعلق سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں,
یعنی
بجلی اگر کر کے دعا کرنی ہے,
دعا کہنی ہے, دعا کوئی اس سے حدیث میں وارد نہیں ہے. زبیر سے وارد ہے کہ جب بجلی کڑکتی تھی تو سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خشیته, زبیر سے وارد ہے, سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خشیته.
یعنی بار بار کرنے کا کوئی ثبوت نہیں؟
نہیں,
اگلا سوال ہے, ساتھی میں اور دو پوسٹ بھیجے ہیں, جیسے کہ اس سے پہلا پوسٹ وغیرہ تھا حق اور باطل کے نام سے, یہاں پر بھی دو پوسٹ آئے ہوئے ہیں. پہلے پوسٹ میں یہی ہے کہ حضرت عمر کے حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما دے تھے, خطاب رضی اللہ عنہ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو انہیں لوٹاتے نہ تھے جب تک کے چہرے پر نہ پھیر لیتے. حدیث ہے باطل جیسا علی عزیز کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ غیر مخالفین کے یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہی نہیں ہے, اور غیر مخالف ابو برکات احمد صاحب فرماتے ہیں اس کا مختصر مروجہ دعا ایک رسم ہے یا ایک تقیہ ہے. اور اسی طرح سے دوسرا پوسٹ ہے, حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قے الٹی ہوتی ہوئی تو آپ نے دوبارہ وضو کیا, ادھر سر میں بھی تھی روایت ہے. اور اس میں باطل صرف علی عزیز غیر مخالف الٹی خیر سے وضو نہیں ٹوٹا اور حجابی کا حوالہ دیا گیا, سکتے اس کی دریافت کرتے ہیں.
اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ لوگ ایسی چیزیں لا کر کے اہل حدیثوں کے سر کھوپتے ہیں جس سے بنا کے اہل حدیث بالکل بری رہا کرتی ہے. اولن تو جو پوسٹ میں نے رکھی ہے انہوں نے کہا کہ مروجہ دعا, آخر کس دعا کے بارے میں کہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو نماز کے بعد فرض نمازوں کے بعد عادت بنا لیے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ابھی تک نماز نہیں ختم ہوئی تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اور بات بھی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جو مشروع اذکار ہیں اس کا اہتمام نہیں کیا تھا, اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کو کس قدر ضروری سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس کے بہت سے موجودہ یا ابھی قریب جن کا انتقال علماء احمد بھی اس سے ساتھی اور اس سے منکر رہے ہیں. المانا منظور احمد صاحب نعمانی نے اپنی کتاب معرف الحدیث کے اندر اس کی تربیت کی ہے کہ اس کی تصحیح ہونی چاہیے. اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا تعلق ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس حدیث کو نقل کر کے ضعیف قرار دیا. اسی مانا میں ایک حدیث سن ابو داؤد عبداللہ بن عباس سے ہے, اس کو نقل کر کے حضرت امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا. اور جہاں تک چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا تعلق ہے, یہ بھیجنے والے کی لاعقلی اور لاعلمی کا دلیل ہے. امام محمد حنبل رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, یہ سارے کے سارے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں ہی نہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, شاگر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی اس کے قائل نہیں ہے. بلکہ برا نہ لگے تو میں ایک بات نقل کر دوں, بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا, امام عیسی بن عبد السلام رحمہ اللہ سلطان العلماء, وہ کہتے ہیں کہ لا یسالہ الا جاہل, ایسا صرف جاہل کرتا ہے. تو اس لیے کہ جب حدیث ثابت نہیں ہے اس طرح کی, تو اس پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ اسی طریقے سے کیسے وضو ٹوٹنے کے جہاں پر مسئلہ ہے, یہ چیز بھی علماء کے نزدیک آیت نہیں بہت پہلے سے مختلف کی رہی ہے, بہت پہلے سے مختلف کی رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ قیس وضو نہیں ٹوٹتا. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے قیس وضو نہیں ٹوٹتا. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے بہت سے متبعین اور مجتہدین جیسے امام تیمیہ ہیں, ابن القیم ہیں, یہ لوگ بھی قیس وضو کے قائل نہیں. اور علماء اہل حدیث سے جہاں تک تعلق ہے وہ بھی وضو ٹوٹنے کا نہیں, لیکن ایک مستحب کہتے ہیں. کیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قولی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو توڑنے والی چیزوں میں کئی کو شمار کیا ہو. اور یہ ایک عمل ہے نا, اس عمل میں وہی اصولیوں کا اختلاف ہے کہ فتوا یہ کا تعلیم کے لیے ہے یا تعقیب کے لیے ہے. تو اسی لیے علماء اہل حدیث نے ایک مطلب سے درمیانی راہ نکالی کہ کیسے وضو کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے روپے پیسے کو بینک میں جمع کروا سکتے ہیں, یعنی برائے کرم تفصیل سے جواب دیں.
تفصیل کا اس نے کہا, اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آیا بغیر بینک میں جمع کیے ہوئے ہمارا کام آسانی سے چل جا رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. اگر چل جا رہا ہے تو ہم بینک میں پیسے نہیں جمع کریں گے, لیکن نہیں چل رہا ہے جیسا کہ آج بہت سے اصول اور ضوابط گورنمنٹ ہے کہ نہیں, بینک میں پیسے میں آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں ہے کہ نہیں ہے, فورا آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا, تو اسی صورت میں انشاءاللہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بستر پہ اگر نئی سال ہو جائے تو دوسرے دن اسی بستر پر سونے سے کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟
ایسا نہیں ہے, سوئے ہے کہ نہیں ہے, بستر پہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز میں اسی کپڑے میں نماز پڑھ گئے, کپڑے میں اپنے عورتوں سے
موبائل. اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے, ویڈیو بھیجی ہے جو جناب تعلق خادری صاحب کی ہے, جس میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے ولیوں کے لیے قیامت کے لیے منبر بنائے گا, اور اسی سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہاں آخرت میں منبر ان کا یہ ہوگا, ان کے لیے روشنی ہوگی تو دنیا میں ان کے قبروں پر روشنی کیوں نہیں دی جائے گی, بڑی بات ہے. اسی کیا وجہ ہے یہ حدیث صحیح ہے؟
بھائی دیکھیے, اولن تو وہ حدیث صحیح نہیں جس کا حوالہ مسلمات کر دیا ہے, البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں حدیثیں صحیح وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے ہیں جو نبی ہیں, نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر رکھے گا جو ان کی فضیلت ہوگی, جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں. اور اگر وہ حدیث جیسا کہ پیش کیا ہے مسلمانوں سے بڑی سمجھ سے ہے, لیکن دوسرے حدیثوں کے تعریف کو اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے دنیا میں یہ کہاں ثابت ہے تم نے قبروں کے اوپر چراغا کیا جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہی باطل فرقوں کی دلیل ہے کہ وہ صحیح اور صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے ان احادیث سے سہارا لے.
معذرت کے ساتھ جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ پچھلے سیریز میں پچھلے پارٹ میں جو بات بتائی جا رہی تھی, شیخ محترم بتا رہے تھے کہ جیسے جناب تعلق خدمی صاحب نے وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن منبر بنائے گا, روشن منبر تعمیر کرے گا, اس حدیث کو لے کر طاہر صاحب تعلق خدمی صاحب نے دنیا کے اندر مزاروں پر روشنی کرنے کا حوالہ دیا, تو اسی سلسلے میں شیخ بات کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا کہ بات کو مکمل کریں.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ باطل فرقے اور غلط جماعت کے جو لوگ ہیں یا جن کا منحج صحیح نہیں ہے, وہ اسی قسم کی باتیں جول مول کرتے ہیں, اس معنی میں کہ جس مسئلے میں صریح اور صحیح حدیث رہا کرتی ہیں ان صریح اور صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے غیر صحیح حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے. صحیح حدیثوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پہ بیٹھنے سے, قبروں پہ چراغا کرنے سے, آپ نے بیان نہیں کرنا لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج, جیسے ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی ہے جو عورتیں قبروں کی بہت بڑا زیارت کرتی ہیں, اور ان لوگوں پر جو قبروں پر چراغا کرتے ہیں ان پر مسجد بنا لیتے ہیں. اب اس صحیح اور صریح حدیث کو, اس صریح اور صحیح حدیث کو اور بخاری شریف کی ان حدیثوں کو دیکھیں جو آپ نے اپنی عمر کے آخر دور آخری ایام میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جو اپنے نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں کو بس جبرا لیا کرتے تھے ہے کہ نہیں, اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. ان صحیح اور صریح حدیثوں کو چھوڑ کر کے ایک ایسی حدیث جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور ظاہر بات دنیا کے احکام اور آخرت کے احکام دونوں الگ الگ ہیں. بغیر کسی کے جب ان لوگوں کو دنیا میں کوئی دلیل یا زمین پر دلیل نہیں تو آسمان میں دلیل ڈھونڈنے گئے, زمین پر ان کو کوئی دلیل نہیں ملی تو آسمان پر اس دنیا کے معاملات دلیل آخرت کے معاملات دلیل نہیں. تو ایسے ہی لوگوں سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے, صاحب ہوا ہے, یعنی جو چیز صحیح حدیث ان کے مذہب کے خلاف اس کو چھوڑ دیں گے, اور ضعیف اور موضوع یا غیر صحیح حدیث جو ان کے مذہب کے ان کے خیال کی موقع اس کو قبول کر لیں گے.
گروپ نمبر پانچ سے سوری سوال کرتے ہیں شیخ صاحب سے, ایک سوال ہے, میری بہن عمر 12 سال ہے, اس کو گھبراہٹ اور سینے میں دھڑکن کی شکایت اور بعض اوقات خاص سرات میں حالت میں اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, ڈاکٹر سے دکھایا تو کوئی بیماری نہیں نکلی, براہ کرم اس پر اسلام کی روشنی میں وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا علاج ہوتا ہے.
ہر اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے کہ جس ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا ہو سکتا ہے وہ اس مدد کو نہ کریں, تو ضروری نہیں ہے ڈاکٹر ہر مدد کو کریں. ایک چیز دوسری چیز, اس کے لیے دعا وغیرہ کا سہارا لیں, ذکر اذکار کا سہارا لیں, اس کے اوپر دم کرنے کا سہارا لیں, ہے کہ نہیں ہے. جو اس سلسلے میں سمجھدار تجربے کار لوگ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں دم کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور وہ اس کو بتا دیں کہ ہمارا اس کے اوپر کہیں جادو یا نظر وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر و محسن جزا, سیریز 62 امید کی آپ سب بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے.